سيئات سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نہایت ہی کریم ہے. اللہ سے زیادہ کسی انسان بلکہ کسی مخلوق پر کوئی کریم نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہر موقع پر اپنے بندوں پر کرم کا معاملہ کیا، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والے ہمارے اپنے ہیں، ہماری ذات سے تعلق رکھنے والے ہمارے اپنے ہیں، لہذا کرم کا معاملہ اللہ نے ان کے ساتھ بڑھا دیا. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اللہ نے نظام یہ بنایا کہ ایک نیکی، ایک بھلائی، کسی کے ساتھ ایک ہمدردی، کسی کے ساتھ ایک دفعہ قربانی، اللہ نے اس کا اجر و ثواب ایک نہیں لکھا بلکہ اللہ نے اجر و ثواب دس لکھے. کم سے کم اللہ نے اجر و ثواب ایک نہیں بلکہ دس لکھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان نے جتنی نیکی کی اتنا ہی اجر و ثواب، جتنی ہی محنت کی اتنے ہی اجر و ثواب، مگر اللہ نے کم سے کم اس کا درجہ بڑھا کر کہا کہ ایک نیکی کا ثواب، اجر و ثواب ہمارے یہاں دس گنا ہوگا. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ جب بدی کا معاملہ آیا، گناہ کا معاملہ آیا، نافرمانی کا معاملہ آیا، اللہ کے ناراض کرنے والے کام اور گناہ کی بات آئی، تو اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ فرشتے ذرا اس نیکی اس کے گناہ کو خط لکھنا، اور اگر تم نے لکھا تو پھر اللہ نے کہا اچھا ہمارے بندوں کی نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دیں گی. پھر اس کے بعد کہا اچھا اگر نیکیوں سے ہمارے بندوں کے گناہ نہیں مٹ پائے تو کبھی نہ کبھی میرا بندہ توبہ کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر اس کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اگر بندے لیکن اگر نہ تو گناہ مٹا نہ ہی توبے سے گناہ معاف ہوئے، تو اللہ نے نظام یہ بنایا کہ ایک گناہ ایک بدی کا ایک ہی سزا، ایک بدی پر ایک ہی سزا، ایک گناہ پر ایک ہی سزا، ایک جرم پر ایک ہی سزا. حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ اس بات پہ قادر تھا کہ ایک سزا پہ ایک گناہ پہ سو سزا دے دیتا، مگر ایک گناہ پہ اس نے ایک ہی سزا رکھی. تو اللہ کے یہاں نظام گناہوں کا ماضی کا یہ ہوا کہ بندہ اور بندی ایک گناہ کرے تو اے فرشتہ ایک ہی گناہ لکھنا، اس ایک گناہ پر اسے ایک ہی سزا دینا. اللہ جب کریم ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تمہارا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، لہذا جو اچھے صفات ہمارے اندر ہیں وہی اچھے صفات تجھے بھی اپنے اندر اختیار کرنا چاہیے، وہی اچھے صفات اور وہی اچھے اخلاق اور وہی اچھی چیزیں اپنے اندر اختیار کرنا چاہیے. میری صفت دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہے، میرا انداز دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تمہاری ہر نیکی کا بدلہ ہم نے دس گنا دیا اور تمہاری ہر بدی کا بدلہ ہم نے ایک ہی دیا، لہذا تمہارے ساتھ بھی اگر کوئی بھلائی کا معاملہ کرے تو بھلائی کے ساتھ بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ فوراً دینا اور جتنا اس نے بھلائی کیا ہے اس سے زیادہ دینا. اور اگر تمہارے ساتھ کسی نے بدی کا معاملہ کیا، اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی دل شکنے کا معاملہ کیا، تجھے تکلیف پہنچانے کا معاملہ کیا، تو اپنے دلوں کو اتنا کشادہ بنانا کہ اپنے دل میں اس کو جگہ مت دینا۔ میں نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ بدی کو جلدی مت لکھنا، تم بھی اس سے گناہ کو اور کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اپنے دل میں اس کو جگہ مت دینا۔ اور اگر تم نے جگہ دے ہی دیا، اگر تم نے جگہ دے ہی دیا تو بدی کا معاملہ، بدی کا بدلہ اگر لینا ہو، کسی کے تکلیف پہنچنے پر اس سے بدلہ لینا ہو، کسی کے سخت جملہ کہنے پر جواب میں سخت جملہ کہنا ہو، کسی کی تکلیف پر اگر انتقام لینا ہو تو اتنا ہی لینا جتنا اس نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ جزاء سیئۃ مثلہا، بدی کا بدلہ اسی کے برابر ہونا چاہیے۔ یہاں پر مفسرین ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، محترم فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے، انسان کی کمزور طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے، کسی کے غلطی پر، کسی کے ستانے پر، کسی کے تکلیف پہنچانے پر، اللہ نے انسان کی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے بدلہ لینے کی اجازت دے دی۔ تو ابتدا اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اس کا تکلیف پہنچانا حرام تھا، اس نے ہمیں غلط جملے کہے، اس کا غلط جملہ کہنا حرام تھا، مگر ہماری کمزور طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ تو جب بدلہ لینا ہمارے لیے جائز ٹھہرا تو اس بدلہ لینے کو جو اللہ جائز کہہ رہا ہے، اس بدلہ کو بھی اللہ نے سیئہ سے تعبیر کیا، لفظ سیئہ ہی استعمال کیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگرچہ تیرا بدلہ لینا جائز تو ہے مگر مجھے وہ بھی پسند نہیں ہے۔ چنانچہ آگے کہا فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، واصلحا، اپنے دل کے معاملے کو درست کر لیا، اس کے ساتھ کشادہ دلی کا معاملہ کر کے اس کے ساتھ بھی درستی کا معاملہ کر دیا، فاجرہ اللہ، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں ہے، جو اجر و ثواب تجھے وہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا ہے کہ ایک نیکی پر کم سے کم 10 اجر و ثواب، ایک نیکی پر کم سے کم 10 اجر و ثواب، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے جس کو بڑھانا چاہیں گے اس کے نیکی اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ مثال اس کی بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چھوٹا سا بچہ آیا، تمام کے تمام کو یوسف علیہ السلام نے اناج دیے، اس اناج کو لے کر بچہ جب جانے لگا تو اس چھوٹے سے بچے نے کہا حضرت مجھے تھوڑا اور دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ ہر بندے کو اتنا ہی اناج دیا جائے گا، ہر بندے کو اتنا اناج دیا جائے گا، تجھے زیادہ کیوں دیں؟ تو یوسف علیہ السلام سے اس بچے نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جس وقت زلیخا نے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا اور جس وقت الزام اور تہمت کی تکلیف آپ اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے اور آپ کی عزت کے اوپر پانی پڑنے والا تھا، کس قدر آپ کو تکلیف اس وقت پہنچ رہی تھی، مگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ، اس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی کی تھی جس سے آپ کی عزت باقی رہ گئی تھی۔ حضرت یوسف نے کہا مجھے یاد ہے ایک چھوٹے سے بچے نے میری عفت اور میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس بچے نے کہا جو جس بچے نے آپ کی گواہی دی تھی اور آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی وہ بچہ میں ہی ہوں، جو آج بڑے ہو کر میں آپ کے سامنے اناج لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام سے اس بچے نے کہی تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بہت سارا اناج دے دیا، 10 گنا 20 گنا بہت زیادہ اسے اناج دے دیا اور عزت و اکرام کے ساتھ اسے گھر تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا یوسف آپ نے اس بچے کے ساتھ دوسرے تمام انسانوں کے مقابلے میں اس بچے کے ساتھ آپ نے یہ خصوصی معاملہ کیا اور بہت زیادہ آپ نے اسے عطا کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے نے میری عفت کی، میری پاک دامنی کی اور میری عزت کی گواہی دی ہے، اور جو میری عزت کی گواہی دیتا ہو، جو میری عفت کو بچاتا ہو، اسے تو زیادہ ہی دینا چاہیے۔ اللہ اللہ نے فرمایا اے یوسف گواہ رہنا ایک انسان ہو کر جو کسی کی عزت کو بچانے والے اور عفت و پاکدامنی کی گواہی دینے والے کو انسان زیادہ دیتا ہے, جو میرا بندہ میری توحید کی گواہی دے گا, جو میرا بندہ میرے وحدانیت کی گواہی دے گا, جو میرا بندہ میرے ایک خدا ہونے کی گواہی دے گا, میں بھی اس کے اپنی شان کے مطابق اس کے دامن کو بھر دوں گا. تو اللہ کی طرف سے یہ جو نظام بنا کہ ایک نیکی کے اوپر دستک نیکیاں اور 700 نیکیاں اور 700 نیکیوں کے ساتھ اس سے زیادہ بڑھا کے دینا, یہ صرف بھی بنیاد پر ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور ایمان والوں نے اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے, اللہ کی ایک ذات کی گواہی دی ہے, اس کی الوہیت کی گواہی دی ہے. اللہ نے کہا تم میری الوہیت کی گواہی دو گے, میرے توحید کو مانو گے, میں تجھے ایک پر ایک نہیں دوں گا بلکہ ایک پر کم سے کم تجھے میں 10 دوں گا. جس اللہ کی شان جو ہمارے لیے کھلی ہوئی ہے, وہ شان کہ بندے ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرو, چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو پڑھا کرو, ایک کے پڑھنے پر میں کم سے کم 10 دیا کروں گا, وہی اللہ ہم سے بار بار کہتا ہے میرے بندے تم ہمارے اپنے ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم سے جو تعلق رکھنے والے ہیں, ہم سے جو محبت رکھنے والے ہیں, ہمارے پاس جو آنے جانے والے ہیں, وہ ہمارے طریقے کو اختیار کرے, ہمارے مشن کو اپنائے, ہمارا طرز عمل وہ بھی اختیار کرے. میں جیسا لباس پہنتا ہوں ایسا لباس وہ بھی پہنے, میں جس طرح زندگی گزارتا ہوں اسی طرح زندگی وہ بھی گزارے. کون چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے جو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں. اللہ نے کہا میرے بندے تم ایمان لا کر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اے میری بندیاں تم میری ذات پہ ایمان لا کر میری توحید کو مان کر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو, لہذا ذرا ایک قدم کو آگے بڑھاؤ, اپنے دلوں کو کشادہ کرو, اپنے دماغ کو کشادہ کرو, اور جو میرا حال ہے کہ ایک بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہوں, فوراً دیتا ہوں, اگر تیرے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرے تم بھی بھلائی کا بدلہ فوراً بھلائی کے ساتھ دو, اگر تمہارے ساتھ کسی نے بدی کا معاملہ کیا, کسی پڑوسی نے تجھے تکلیف پہنچا دی, کسی رشتے دار نے تجھے تکلیف پہنچا دی, زبان سے, پیر سے, مال کے اعتبار سے, کسی اعتبار سے اگر کسی نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے, میرے بندے تجھے حق ہے بدلہ لینے کا, مگر میری شان پہ نگاہ ڈالو, اور میری شان پہ نگاہ ڈال کے تم بھی اپنے دلوں کو بڑا کرو اور اسے معاف کر دو. اگر تم نے معاف کر دیا فمن عفا واصلح فاجره على الله, تو اللہ تجھے اجر و ثواب عطا کرے گا. کتنا اجر و ثواب؟ وہ اجر و ثواب جو حضرت یوسف علیہ السلام گونی بھر بھر کر اور برتن بھر بھر کر ایک بندے کو دیتے ہیں, ایک بچے کو دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھر بھر کر ہمیں عطا کریں گے. لہذا ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بندہ جو ظاہر میں آپ کا خیر خواہ, ظاہر میں آپ کا خیر خواہ, ظاہر میں آپ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھنے والا, مگر باقی میں وہ نگاہ منافق بنا ہوا تھا. عبداللہ ابن ابی یہ منافق تھا, کتنی زیادہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہوگا بندہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی مصلحت تھی, جس مصلحت کے مطابق آپ نے اس کو اپنوں میں شامل رکھا, کتنی تکلیف پہنچائی ہے اس شخص نے. دل چھلنی ہو چکا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, مگر ایک روایت کے مطابق مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میری موت آئے اس وقت آپ میرے پاس آ جائیں, میرا غسل آپ دیں, میرے کفن میں آپ اپنی کفنی ڈال دیں, اور میری نماز جنازہ میں آپ شریک ہو جائیں. یہ بات ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے کہ جو انسان ہر دم آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اسلام کو ہر وقت تکلیف پہنچا رہا ہے, ایسے انسان نے یہ بات کہی. ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا کشادہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا, ان کے بیٹے نے آ کر بتایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر بیٹھ گئے. مرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, کفن کے وقت آپ نے اپنی کفنی عنایت فرما دی, حکمت کچھ بھی ہو, اور پھر اس کے بعد اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو گئے. یہ حد درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے کشادہ ہونے کی پہچان کہ میرا خالق و مالک جب اتنا کریم اتنا کریم, تو اگر کسی نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہو تو مجھے بھی کرم کا معاملہ کرنا چاہیے, اب وہ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے, لہذا مجھے اس کی نماز جنازہ میں, اس کے غسل میں, اس کے موت کے وقت شریک ہونا چاہیے. اللہ اکبر, جس نبی کا یہ حال ہو,
پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کیسے لوگوں کے لیے نماز جنازہ میں اور ایسے لوگوں کے سامنے آپ کو کھڑا نہ ہونا چاہیے, مگر جو منشا ہے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہی ہے کہ آپ کا قلب اطہر اور آپ کا قلب سلیم کتنا کشادہ تھا, کیسے تکلیف پہنچانے والوں کے لیے بھی ہمدردی کا معاملہ رہا. ہمیں چاہیے اسی نبی پر حق صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنے دلوں کے اندر جمانے کی کوشش کریں کہ ہمیں اپنی ذات سے, کسی کی ذات سے ہمیں اگر تکلیف پہنچے, کسی کی ذات سے تکلیف پہنچے تو ہم اپنے دلوں کو کشادہ کرتے ہوئے ہم اللہ کے واسطے ان سے معاف کریں. دیکھیے یہ دلوں کے اندر استقامت کا پیدا ہونا, دلوں کے اندر کشادگی کا پیدا ہونا, دلوں کو ایک رائے پہ قائم رکھنا اور دلوں کے اندر کشادگی اور وسعت زردی کا پیدا کرنا اور جو اس کی رائے ہے, جو نبی کا طریقہ ہے, اس پہ جمع کے رکھنا بغیر اللہ کی فرما برداری کے, بغیر اللہ کی محبت کے اور بغیر ذکر کے انسان اس پر قدرت نہیں رکھ سکتا. فقی عبداللہ سمرقندی رحمتہ اللہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان بندہ اللہ کی عبادت اور ذکر میں ہمیشہ مصروف رہتا تھا. شیطان آیا, بہت بہکانے کی کوشش کی, بہت بہکانے کی کوشش کی, لیکن وہ بہکا نہ پایا. ایک دفعہ وہ بندہ اپنی عبادت کی جگہ سے آبادی میں گیا. شیطان نے کہا اب تو مجھے موقع ملا, اب تو ہم لوگوں کو ان سے بھڑائیں گے, لوگوں سے اختلاف ہوگا, ملنا جلنا ہوگا, یقیناً ہم ان سے کچھ نہ کچھ گناہ ضرور کرائیں گے, چاہے وہ گناہ اپنی ذات سے متعلق ہو, چاہے وہ گناہ بندوں سے متعلق ہو, کچھ نہ کچھ ہم ان کے ساتھ ضرور کرائیں گے. مگر وہ ذاکر اور وہ شاغل اور اللہ سے تعلق رکھنے والا اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرنے والا وہ بندہ آبادی میں جب تک رہا شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے چال سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. پھر وہ اپنی عبادت کی جگہ گیا اور وہاں جانے کے بعد عبادت میں مصروف ہوا. شیطان نے اس کو سوچا کہ ذرا اس کو اتنا ڈراؤ کہ یہاں سے اٹھ کر پھر آبادی میں چلا جائے, کیونکہ آبادی میں جائے گا تب ہی جا کر اس سے میں کوئی گناہ کر پاؤں گا, آبادی میں جائے گا تب ہی میں اس کو کوئی گناہ کر پاؤں گا. ہوا یہ, اس نے جہاں بھی وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ ایک چٹان لایا اور ایسی چٹان کہ جس چٹان کو ایسا لگا کہ ابھی وہ گرنے والا ہے. دیکھو مومن بندہ جو اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے سجا لیتا ہے, مومن بندہ جس دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے, جس اللہ کے ایک اشارے پر بغیر سکون کے آسمان قائم ہے, وہ اللہ کی یاد اور اس اللہ کا لفظ اگر دل میں بیٹھ جاتا ہے, اسی دل سے اگر لفظ اللہ نکلتا ہے تو گرتی ہوئی چیز کو اللہ تھام لیتے ہیں. اس بندے نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک بہت بڑی چٹان آ رہی ہے, ایک بہت بڑی چٹان میرے اوپر آ رہی ہے. اس نے لفظ کہا اللہ, ایک دفعہ جو اس نے لفظ اللہ دل سے نکالا, اللہ سے اس نے کہا میرے اللہ آپ کی قدرت ہے کہ آپ اپنے اشارے سے آسمان کو روکے ہوئے ہیں, میں آپ کے نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ دشمن مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے, اس لمب کی برکت سے اس چٹان کو لٹکا دیجیے, چنانچہ وہ چٹان لٹک گئی. اس کے بعد شیطان نے سوچا اس بندے کو کہتے یہاں سے ہٹائیں, آبادی میں جائے اور انسانوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہو, ایک دوسرے سے تکلیف کا معاملہ ہو, اس کا دل گندا ہو جائے, جنان کے کبھی شیر کی شکل میں آتا, کبھی درندے کی شکل میں آتا, شیر اور درندے کی شکل میں آنے پر بھی اس کے اوپر کوئی خوف نہیں تھا. دل جب محبت الہی سے, دل جب ذکر الہی سے, دل جب اللہ کی عظمت سے, دل جب اللہ کی قدرت سے بھر جاتا ہے اور دل کا یقین و اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ اگر میری ہلاکت یقینی ہے تو ہلاکت ہو کے رہے گی اور اگر اللہ مجھے بچانا چاہے گا تو ساری کائنات کے شیطان مل کر بھی اگر مجھے ہلاک کرنا چاہیں تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتے, یہ یقین انسان کا بڑھ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور سانپ کی شکل میں آنے کے بعد کبھی وہ سجدے میں جاتے تو وہاں جاتا, قیام کی حالت میں جاتے سر پہ چڑھ جاتا. یہ اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں ایسا مست رہا, اے سانپ ہو کہ شیطان ہو تو میرے اللہ کی اجازت کے بغیر مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا, مگر اس شیطان کو کبھی بھی, اس سانپ کو کبھی انہوں نے نہیں چھڑکا. شیطان آجز آ کر کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے ہر طرف سے تجھے پریشان کرنا چاہا کہ تم یہاں سے نکلو عبادت کو چھوڑو آبادی میں جاؤ وہاں جا کر رہنا شروع کرو شیطان کا منشا یہی تھا کہ آبادی میں جائے گا انسانوں کے درمیان رہے گا ایک دوسرے سے تکلیف پہنچے گی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے دلوں کے اندر دوری پیدا ہوگی شیطان جب مایوس ہو گیا تو شیطان سے اس نے کہا کہ میں تو آپ سے مایوس ہو چکا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دوستی کر لوں دوستی کے رنگ میں آیا اس نے کہا تیری دشمنی کی بھی مجھے پرواہ نہیں اور تیری دوستی کی بھی مجھے ضرورت نہیں جب انہوں نے یہ کہا تو شیطان نے کہا اچھا ایسا کیجیے آپ تو ماشاءاللہ نکل گئے آپ کی اولاد کا آپ کی نسل کا آئندہ کیا ہوگا وہ بھی ذرا مجھ سے سن لیجیے تو شیطان نے کہا میں تو مر جاؤں گا میری نسل کا کیا ہوگا اللہ حافظ میں تجھ سے سننا نہیں چاہتا پھر اس کے بعد اس نے ایک بات کہی وہ یہ جو سنانا چاہتا ہوں کہ میں انسانوں کو سب سے زیادہ کس طرح بھٹکاتا ہوں نمبر ایک اور ذرا غور سے سنیں ہم انسانوں میں بخل پیدا کرتے ہیں اس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے ہم اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ تھوڑا ہے یہ کم ہے جتنا مال اس کو ہم کہلاتے ہیں اس کے دل میں اس بات کو ڈالتے ہیں کہ یہ مال تیرے پاس کم سے کم ہے ہم مختصر کریں گے بات کو دوسرے نمبر پہ انسان جب نشے کے عالم میں ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے چلاتے ہیں جیسے انسان بکری کے کان کو پکڑ کے انسان جہاں چاہتا ہے چلا کے لے جاتا ہے تیسرے نمبر پہ کہا انسان کو جب کسی سے تکلیف پہنچتی ہے جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرتا ہے انسان کی مزاج کے خلاف کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو میں اس کو غصہ دلاتا ہوں اور غصہ دلانے کے بعد میں اس کو اپنے قبضے میں اپنے تصرف میں اپنے اختیار میں اس طرح لیتا ہوں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے گیند کو اپنے اختیار میں لے کے جس طرح سے الٹ پلٹ کرتے ہیں اسی طرح سے میں ایسے بندے کو الٹ پلٹ کرتا ہوں جس کو کسی دوسرے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس نے کہا چاہے وہ بندہ جو کسی کے بات پر آ کر غصے میں آ گیا کسی کی تکلیف کو دیکھ کر غصے میں آ گیا چاہے وہ بندہ اتنے بڑے مرتبے کا ہو کہ اگر وہ دعا کرے تو زندہ مردہ بھی زندہ ہو جائے چاہے وہ دعا کرے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے اگر ایسا بندہ کسی کی تکلیف کو سن کر اور کسی کی تکلیف کو دل میں رکھ کے اگر آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو مجھے ایسے بندوں کی دعا کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ میرے قبضے میں آ چکا ہے اس لیے اگر کسی کی بات پر کسی کے قول پر کسی کے فعل پر کسی کے عمل پر ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں یاد کرنا چاہیے دیکھیے جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے اور اللہ کی یاد ہوتی ہے تو آخری بات میں آپ کو سناؤں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی شہر میں ایک عورت تھی اس عورت کے مرنے کا وقت جب قریب آیا تو اس کے اہل خانہ وہاں جمع ہو گئے تو بہت زور زور سے کچھ پکارتی تھی مگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا قریب کے بہت سے نیک اور صالح لوگوں کو بلایا گیا قریب کے بہت سے صالح اور نیک لوگوں کو بلایا گیا سب آئے مگر اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے کسی کو معلوم نہیں کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے چچا شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی شاہ اہل اللہ کو لوگ پکڑ کے لے گئے بہت دیر تک سنتے رہے تو سنا وہ عورت پڑھ رہی ہے لا تخافی ولا تحزنی لا تخافی ولا تحزنی بہت دیر کے بعد یہ سمجھ پائے کہ لا تخافی ولا تحزنی پڑھتی ہے حالانکہ وہ عورت کوئی زیادہ نیک اور نیک نہیں تھی پھر شاہ اہل اللہ نے کہا اپنی زبان میں سے پوچھو کہ کیوں پڑھتی ہو تو اس عورت نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی اور مخلوق آئی ہوئی ہے یعنی فرشتے آ چکے ہیں اور فرشتے آ کر مجھے بشارت دے رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی میں اسی خوش ہو کر میں اس کے جملے کو اور اس کی بات کو اپنے زبان سے دہرا رہی ہوں شاہ اہل اللہ نے پوچھا ذرا اس سے پوچھو تو صحیح کہ کس عمل پر اللہ نے تیرے ساتھ موت کے وقت یہ برتاؤ کیا تو اللہ کی مرضی نے کہا پوچھا فرشتوں سے اور پھر اس کے بعد اس نے جواب دیا اس نے کہا ایک دفعہ میں بازار گئی اور بازار جانے کے بعد میں نے دیسی گھی خریدا وہ جمع ہوا تھا میں اپنے گھر میں لائی اور جب میں نے اپنے گھر میں اس کو گرم کیا تو اس میں سے روپیے کا ایک سکہ نکلا میرے دل نے کہا کہ کون دیکھتا ہے اسے لہذا اس کو رکھ لو لہذا اس کو رکھ لو, کون دیکھتا ہے. لیکن پھر میرے دل نے کہا جس اللہ کا اس کو, جس اللہ کا ذکر کرتی ہو, جس اللہ کی نماز پڑھتی ہو, جس اللہ کے سامنے عبادت کرتی ہو, جس اللہ کے سامنے چہرہ دکھانا ہے, آخر اس اللہ, وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, لہذا اسی اللہ کے خوف سے ہم نے وہ ایک درہم جا کر واپس کر دیا, وہ سکہ ہم نے لوٹا دیا. فرشتے مجھے کہتے ہیں اللہ کی بندی, اللہ کے خوف کی بنا پر, اللہ کی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے تم نے جو ایک سکہ واپس کیا ہے, اسی ایک سکے کے عمل پر اللہ تجھے معاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو خداوند قدوس ایک جاہل عورت, اور جو عورت کے شریعت کی زیادہ پابند نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے اتنا سا عمل کرتی ہے, تو اللہ اسے دنیا میں ہی اپنی مغفرت کا بشارت سناتے ہیں. جو اللہ کی بندیاں اور جو اللہ کے بندے اللہ کے حکم پر, پیارے نبی کے عمل پر اگر کسی کی تکلیف کو معاف کریں, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا میں جنت کی بشارت سنا دیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں جہاں ذکر کو بیٹھائیں, اللہ کی محبتوں کو لائیں, وہیں اپنے دلوں کو کشادہ کریں, تاکہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور کسی سے ہمیں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کشادہ فرما دے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا اپنے آنکھوں کو بند کرنے سر کو جھکا لیں, خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. آج اپنے اللہ سے عہد کرنا ہے کہ میرے اللہ, ہم ارادہ کرتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کام بنانا چاہتے ہیں. اے اللہ, آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم دل کو کشادہ بنائیں گے. اے اللہ, ہمارے دلوں کو کشادہ بنا دیجئے مولا, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میرے مالک, آپ کے بندوں میں سے کسی سے ہمیں تکلیف پہنچے, کوئی ہمیں کچھ کہہ دے, ہمیں تکلیف پہنچائے, تو میرے مالک ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, اس معافی کو قبول فرما دیجئے مولا. ہم دنیا میں اپنے گناہوں کے گٹھر کو معاف کرانا چاہتے ہیں, مگر اپنے بھائی کی ایک غلطی کو معاف کرنا برداشت نہیں کرتے, زبان سے دوسروں کے سامنے شکوے شکایت کرتے ہیں. اللہ, آپ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے تم ہزاروں گناہ کرتے رہے, نافرمانی کرتے رہے, میں نے بندوں میں تیرا تذکرہ نہیں کیا, پردہ ڈال دیا, میرے بندے سے غلطی ہو گئی, تم دسوں جگہ اس کو بیان کرتے ہو. میرے اللہ, ہم سب کی غلطی کو معاف فرما دے.
آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون, وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اے پروردگار, ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں مولا, باطن میں ہم نہایت ہی گندے ہیں. اے اللہ, ہمارا ظاہر جتنا کشادہ ہے, باطن ہمارا اتنا ہی تنگ ہے. اے اللہ, اے کشادہ آسمان کو بنانے والے, اے کشادہ زمین بنانے والے, اے کشادہ سمندر بنانے والے, اے اللہ ہمارے دلوں کو کشادہ فرما دے. اے اللہ, ہمارے دلوں میں کشادگی عطا فرما دے مولا, دلوں کی تنگی کو ختم فرما دے مولا, دلوں کی تنگی کو ختم فرما دے. اے اللہ, انتقام کا جذبہ ختم فرما دے. اے اللہ, ابو درگزر کی صفت عطا فرما دے. اے اللہ, سماحت کی صفت عطا فرما دے. رب کریم, آپ کتنے بڑے کریم ہیں, آپ کا بندہ آپ ہی کا کھاتا پیتا رہا, آپ کا بندہ ہر ہر
لمحے آپ ہی کی نعمت میں ڈوبا رہا اور آپ ہی کے سامنے جلی بن کر گناہ کرتا رہا. مولا آپ چاہتے نعمت چھین لیتے زمین میں دھسا دیتے, مگر پھر بھی آپ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتے کچھ بھی ہے میرے بندے ہیں, کچھ بھی ہے میرے توحید کی شہادت دینے والے ہیں, میرے بندے ذرا مت لکھنا ہے فرشتے, میرے ان بندوں کے گناہوں کو مت لکھنا, نام اعمال کو خراب مت کرنے دو. اے پروردگار ہم نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا, اپنے عمل کو خراب کر لیا, لیکن آپ نے کہا اے فرشتے میرے بندے کے دفتر کو خراب مت کرنا, گناہوں کو مت لکھنا, ہو سکتا ہے میرا بندہ گناہوں سے نکل کر توبہ کر لے. یا اللہ تجھے کریم ہے, یا اللہ ہمیں یہ کرم کی صفت عطا فرما دے, ہم کو درگزر کی صفت عطا فرما دے, ہم کو درگزر کی صفت عطا فرما دے. مولا ہماری نگاہوں کو جھکا دے, مولا ہمارے دلوں کو جھکا دے, مولا ہماری زبان کو جھکا دے, مولا ہمارے کانوں کو جھکا دے. اے کریم آقا, اے کریم آقا, اگر ہم گناہوں کا پوٹلا لے کر میدان محشر میں آئیں گے اور وہاں ہم چاہیں گے کہ مولا سارے گناہوں کو معاف فرما دے, اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ فلاں بندی کی زبان سے ایک بات نکل گئی تھی, تم نے تو آسمان کو سر پہ اٹھا لیا تھا, تم تو دستگر شکوہ شکایت کر رہی تھی, میں جو تیرے گناہوں کو معاف کروں؟ پروردگار تم نے میری بندی کے گناہ کو معاف نہیں کیا تھا اور تم تو گناہ کے پوٹلے لے کر معاف کرانا چاہتی ہو, کیسے میں معاف کروں؟ پروردگار کوئی حل نہ ہوگا کہ ہم کہہ سکے کہ معاف کر دیجیے. ارے اللہ آج کی دنیا میں ہمیں ہر ایک کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے دلوں کو کشادہ بنا, ہم کو اب ادھر بدر کی صفت عطا فرما. رب کریم ہم خود کتنے بڑے گناہگار ہیں, کتنے بڑے خطاکار ہیں. مولا ایک بندی نے ہم سے گناہ کر لیا, ایک بندی نے ہمیں تکلیف پہنچا دیا, پڑوسی سے تکلیف پہنچ گئی, مولا اس کو برداشت نہ کر پائے, بار بار دلوں میں سوچتے رہے اس نے کیوں ایسا کہہ دیا. لیکن میرے مولا ہم نے کتنے آنکھوں سے گناہ کیے, زبان سے گناہ کیے, مگر کبھی خیال نہ آیا کہ ہم نے یہ گناہ کیوں کر لیا, مولا ہم سے گناہ کیوں ہو گیا, کبھی خیال نہ آیا. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے, اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما. رب کریم ذکر کی توفیق عطا فرما, اے اللہ محبتوں کے دلوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم اے اللہ بہت سے بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, تمام کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. خواتین کتابیں ضرور لے کر چل جائیں, جو دعا کی کتابیں ہیں.